الذين كفروا لستم الخلاء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. ان سے کہہ دیجیے کہ ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب کی نالج ہے. تو عزیزان گرامی پوری کتاب کا علم اور پوری کتاب کی نالج جاہلوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی. علم کی بات علم ہی جانتا ہے, جاہل آدمی نہیں جانتے. ساری دنیا میں آج کیسے کیا ہو رہا ہے جاہلوں سے پوچھیے, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آدمی اسپیس میں کیسے پہنچ گیا, آدمی چاند پر کیسے پہنچ گیا, آدمی نے اپنا سفیر مریخ تک کیسے بھیج دیا, دنیا پکتی جاتی ہے, زمانہ بدلتا جاتا ہے, حالات تبدیل ہوتے جاتے ہیں. ہمارے دیکھتے دیکھتے دنیا نے کتنا سفر طے کر لیا, ہمارے دیکھتے دیکھتے دنیا نے کتنا سفر طے کر لیا. پہلے یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے مجلسوں میں, مجمع بھی کم ہوتا تھا, ذاکر کو چیخ کے پڑھنا پڑتا تھا تاکہ اس کی آواز وہاں تک جائے, اس لیے کہ آواز کو آگے لے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. پھر لاؤڈ اسپیکر لگ گئے. ہم جب بمبئی میں آئے 1960 میں تو لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو چکے تھے. تو لاؤڈ اسپیکر لگتا تھا مجلس میں, مگر ویڈیو نہیں تھا. بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر لے کے لوگ بیٹھتے تھے جس پر اسکول چلتے تھے, مجلس ٹیپ کرتے تھے. بہت زمانے بعد مغل مسجد کی مجلس باہر لاؤڈ اسپیکر لگتے تھے, سڑکوں پر جاتے تھے کنیکشن. پھر اس کے بعد ویڈیو آ گیا تو تصویر بھی جانے لگی. زمانہ بدلتا گیا, علم ترقی کرتا گیا, انسان کا اختیار بڑھتا گیا, کمپیوٹر کا دور آیا, انٹرنیٹ آیا, مجلس انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے. کل رات امریکہ سے ایک نے ٹیلی فون کیا کہ ہم آپ کی مجلس مغل مسجد کی سن رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں مغل مسجد میں, سننے والا سن رہا ہے امریکہ میں. یہ انسان کا اختیار ہے, یہ انسان کا اختیار ہے. اور ابھی ترقی کا سفر رکا نہیں ہے. یہ انسان معمولی انسان کا کرشمہ ہے, اس میں کسی نبی یا ملک یا امام کا ہاتھ نہیں ہے. یہ ہمارے آپ کے جیسے انسانوں کی ایجاد ہے کہ جو آدمی جس وقت مغل مسجد میں بول رہا ہے اسی وقت دوسرا آدمی امریکہ کے کسی شہر میں سن رہا ہے, لندن میں کہیں پر سن رہا ہے. معلومات کے اتنا تو انسان نے کر دکھایا کہ بولے یہاں سنے وہاں. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں پکارو علی سنتے ہیں, سلوات پر محمد, تو اس نے حیرانی کس بات کی. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وہ شخص کافی ہے رسول کی گواہی کے لیے جس کے پاس پوری کتاب کی نالج ہے, فل نالج ہے کتاب کی, جتنا علم کتاب میں ہے وہ سب ہے. اتنے علم سے کیا ہوتا ہے, ہم ظاہر آدمی کیا جانے. لیکن آپ کو قرآن ہی سے ایک بات بتا دوں کہ ایک آدمی کا ذکر قرآن میں اور بھی ہے جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا گیا تھا. ایک تو وہ بزرگ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, وہ صاحب جن کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ تو رسول کے رسول ہونے کے گواہ ہیں. لیکن ایک صاحب کا ذکر قرآن پاک میں اور ہے جن کے پاس پوری کتاب کا علم تو نہیں تھا مگر کتاب میں سے ذرا سا علم ملا تھا انہیں, تھوڑا سا علم ان کو ملا تھا. یہ قصہ حضرت رسول اللہ سے بہت پہلے کا ہے, قرآن میں لکھا ہے, دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے, کہ جناب سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہیں اور ملکہ سبا آنے والی ہے اور اس کے ریسپشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنے دربار والوں کو دیکھ کے کہا کہ تم میں کون ہے جو اس کا تخت لے آئے. تاکہ یہی بچھوا دیا جائے اسی کا تخت, اس میں بیٹھے آ کے بول. تو وہاں کا قرآن کہتا ہے کہ ایک جن تھا بہت قوی عفریت, اس نے کہا کہ میں لاؤں گا اور اتنا جلدی لاؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پائیں گے کہ لے آؤں گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ دو گھنٹے دربار کرتے تھے کہ تین گھنٹے دربار کرتے تھے کہ گھنٹہ کو بیٹھتے تھے, یہ مجھے معلوم نہیں. مگر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ جو یہاں بیٹھے دربار کر رہے ہیں آپ اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پائیں گے اور دربار آپ کا برخاست نہیں ہونے پائے گا کہ میں لے آؤں گا. وہ اس کو کچھ بولے نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے جلدی منگانا چاہتے ہو, اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید میں عفریت کا قول تو پڑھا, کالا عفریت من الجن, ایک عفریت نے بڑے زبردست طاقتور میں جو جنوں میں سے تھا کہا کہ میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے. مگر جناب سلیمان نے کیا کہا یہ قرآن میں لکھا نہیں ہے, کیونکہ لکھا نہیں ہے اس لیے ہمیں معلوم نہیں. فوراً ہی دوسری آواز قرآن نے ریکارڈ کی, فقال من عنده علم من الكتاب, پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا. وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا, انا آتی کبھی کب لائیں جب تک پہلے کے طرف, میں لے آؤں گا قبل اس سے کہ آپ اس پلک جھپکے, پلک جھپکے, پلک جھپکنے میں کیا ٹائم لگتا ہے پتا بھی نہیں لگتا ہے, کب جھپکی پتا بھی نہیں لگتا, کب جھپکی, قبل اس سے کہ آپ کی پلک جھپکے میں لے آؤں گا. اس کے پاس طاقت تھی, اس نے طاقت کے بل پر کہا, اس کے پاس علم تھا, اس نے علم کے بل پر کہا, مگر زیادہ علم نہیں تھا, تھوڑا سا تھا. تو جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ پلک جھپکتے میں سینکڑوں میل دور سے تخت بلقیس لے آیا. دیکھا آپ نے, ذرا سے علم کا یہ زور ہے, علم حاکم ہے, علم بادشاہ ہے, علم کے ہاتھ میں پاور ہے. دیکھا پلک جھپکتے میں لاؤں گا, لے آیا. میں جیسے ہی کہا ویسے رکھا ہوا تھا, وہ یہ ہے مجھے پلک جھپکنے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے, میں کہا وہ وہاں رکھا ہوا تھا, علم کے طور پر کھینچ لیا. تو اللہ نے گرامی پہلے قرآن قرآن پڑھ لیا کیجیے, سب ہنسی اڑایا کیجیے. جس کے پاس ذرا سا علم ہو وہ تختے بلقیس پلک جھپکتے میں لے آئے, تو جس کے پاس پوری کتاب کی نالج ہو اگر اس کے اشارے پر سورج پلٹ آئے, بھگوان 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 یہ دو آیتیں میں نے کل پڑھی تھی, مگر ظاہر ہے کہ وقت تمام ہو رہا تھا اس وقت, جلدی جلدی آپ کو سنا دی. یہ دونوں آیتیں اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ یہ لوگ اپنی ظاہری خلقت سے پہلے موجود تھے. اس لیے کہ رسول اللہ ظاہری اعتبار سے سن ایک عام الفیل میں پیدا ہوئے, جس کو ہمارے کیلنڈر کے حساب سے لگ بھگ 1400 کچھ برس بنتے ہیں, اور ایسے ہی حضرت علی علیہ السلام سب 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے, ان کو بھی ہمارے کیلنڈر کے حساب سے 1400 کچھ برس بنتے ہیں. یعنی لگ بھگ آج سے 1500 سال پہلے یہ دونوں حضرات اس دنیا میں آئے. یہ تو ظاہری کیلکولیشن اور حساب ہے, لیکن ان کا حقیقی وجود آدم کی حرکت سے پہلے سے. اب آئیے, یہ تو ہو گیا, لیکن اپنی موت کے بعد ادھر بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آدمی کی زندگی کے دو اینڈ ہیں, دو کونے ہیں, ایک پیدائش کے پہلے, ایک موت کے بعد. تو یہ دونوں آیتیں جو میں نے پڑھی رسول اللہ کے لیے اور مولا علی کے لیے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنی پیدائش ظاہری پیدائش سے پہلے نورانی عالم میں موجود تھے. اس لیے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر گواہ کیسے ہوتے, اور اگر علی نہ ہوتے تو رسول کے رسول بنائے جانے پر گواہ کیسے ہوتے. مگر یہ ادھر والا اینڈ ہے, پیدائش سے پہلے والا. اب ادھر والے اینڈ میں بھی ہیں کہ نہیں, یعنی وفات کے بعد والا, سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہو گئی, سن 11 ہجری کے بعد بھی ہیں کہ نہیں, سن 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہو گئی, سن 40 ہجری کے بعد بھی ہیں کہ نہیں. پھر سنیے آیت, حضور کے لیے ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے قرار دیا تمہیں درمیانی گروہ, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم انسانوں پر گواہ بنو, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہے. قرآن میں اللہ کسی سے ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا تاکہ تم انسانوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے. قرآن میں لفظ امت وسط کی دو تفسیریں ہیں, درمیانی گروہ کون ہے جو اللہ نے انسانوں پر گواہ بنایا ہے اور رسول اس پر گواہ ہیں, اس کی قرآن پاک میں دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر وہ ہے جو عام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے, اور ایک تفسیر وہ ہے جو شیعہ اثناعشریوں کی کتابوں میں ہے. عام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امت وسط سے مراد, درمیانی گروہ سے مراد مسلمان امت ہے, ہم آپ سب مسلم نیشن کہہ لیجئے. درمیانی گروہ سے مراد مسلمان قوم ہے, مسلمان فرقہ ہے, مذہب ہے, علوم ہے, جو اللہ کی طرف سے دنیا کی ساری نیشنز کے عمل پر گواہ ہیں, اور رسول ان پر گواہ ہے. یعنی اللہ کی طرف سے مسلمان دنیا کے سارے قوموں کی ایکٹیویٹیز پر گواہ ہیں. امریکیوں نے کیا کیا, برٹشرز نے کیا کیا, رشین کیا کر رہے ہیں, چائنا میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا کی نان مسلم قومیں کیا کر رہی ہیں, مسلمان سب حاکم کی حیثیت سے اور بڑے کی حیثیت سے نگراں ہیں. یہ دیگر کوئی ہوں گے؟ مفسر کہتے ہیں قرآن میں ایسے لکھا ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دوسرے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ایسا کچھ سمجھ میں تو ہماری ایسا آتا ہے کہ امریکہ عربوں کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن تفسیر میں یہی لکھا ہے ان کی کہ امت وسط سے مراد مسلمان ہیں جو دنیا کی اور قوموں کا نگراں ہیں، ویجیلنس رکھے ہوئے ہیں اور رسول ان پر نگراں ہیں. ہماری تفسیر میں یہ ہے، اسلام شریفیوں کی تفسیر میں جو امت وسط سے مراد، درمیانی دروں سے مراد 12 امام ہیں. جو اللہ کی طرف سے دنیا کے تمام انسانوں پر نگراں ہیں اور رسول ان پر نگراں ہیں. بہرحال ہم کسی کانٹروورسی میں اس وقت جانا نہیں چاہتے. امت وسط سے مراد عام مسلمان ہوں یا امت وسط سے مراد 12 امام ہوں، دونوں کا کام رسول کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی شیعہ لوگ بھی اس کے قائل ہیں کہ علی کا دور خلافت رسول کی رحلت کے بعد شروع ہوتا ہے، مسلمان بھی اس کے قائل ہیں کہ جن کو انہوں نے سنا ان کا دور بھی رسول کی رحلت کے بعد ہے، رسول کی زندگی میں نہیں ہے. تو بہرحال امت وسط سے مراد چاہے مسلم امت ہو یا امت وسط سے مراد 12 امام ہو، دونوں کا دور رسول کی رحلت کے بعد سے قیامت تک ہے. تو رسول اپنی پیدائش سے پہلے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا گواہ ہیں اور اپنی وفات کے بعد قیامت تک امت وسط کی ایکٹیویٹیز کا گواہ ہے. غور کیجیے گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. تو اگر رسول ہیں نہیں آج تو گواہ کیسے؟ آج اس مجلس میں خدا نہ کرے کوئی جھگڑا ہو جائے، اور پولیس میں جا کے کسی کو کمپلین لکھوانا ہو تو وہ ایسے ذات کی نام لکھوا دے کہ جو آج سے 10 برس پہلے انتقال کر چکے ہیں. تو بتائیے، ایک مزہ کا خیز بات ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ جو آج سے 10 برس پہلے انتقال کر چکے ان کا نام لکھوا دیا جائے؟ اس آدمی جو مسجد میں آج لوگوں میں جھگڑا ہو گیا اس سے پورا صاحب گواہ ہے، تو لوگ کہیں گے کیا تماشا ہے، تو 10 برس پہلے مر گئے. گواہی کہہ دیں گے جو آج جھگڑا ہوا اس کی. تو گواہ کو موجود ہونا چاہیے. تو اگر اللہ نے رسول اللہ کو ڈیوٹی علاج کی ہے تو ان کا وجود بھی ہونا چاہیے. تو رحلت تو 11 ہجری میں ہو گئی، اب گواہی کیسے دیں گے؟ وہ پیکر ظاہری ہمارے درمیان سے 11 ہجری میں چلا گیا، مگر محمد کا وجود نوری آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. بس جس حیثیت سے اللہ نے انہیں گواہ بنایا ہے اسی حیثیت سے ہم انہیں یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، محمد ہو. اچھا آپ اور سن لیجیے، یہ تو رسول کا وجود ہوا، پھر مسئلہ آتا ہے کہ علی کا وجود کہاں سے ثابت؟ علی کا وجود کہاں سے ثابت ہے؟ آئیے پھر قرآن کی آیت سناتا ہوا. قرآن میں ایک سورے میں تیسویں پارے میں سورہ ہے قیامت کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. سنیے کیا ہے قیامت کا تذکرہ ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ دن جب زمین کو زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، زبردست زلزلہ آئے گا اس زمین پر، یعنی قیامت کا دن، قیامت کا زلزلہ، اور وہ جھٹکے اتنے زبردست ہوں گے، اتنے طاقتور جھٹکے ہوں گے وہ، واخرجت الارض اثقالها، جو کچھ زمین اپنے سینے میں لیے ہے، جو کچھ اپنے کلیجے میں چھپائے ہے، وہ نکال کے باہر پھینک دے گی، اگل دے گی، خارج کر دے گی، زمین کا کلیجہ پھٹ جائے گا ان خشکوں سے، اور جو کچھ اپنے سینے میں لیے ہے وہ نکال کے باہر اگل دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کہے گا زمین سے، اس وقت انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا، انسان کہے گا اس وقت زمین سے، کیا کر رہی ہے، کیا ہو گیا تجھے، یہ کیسے جھٹکے کھا رہی ہے، انسان پوچھے گا زمین سے، کہے گا کہ مالا کیا کر رہی ہے، کیا ہو گیا تجھے، یقین مانیے یہ انسان ہم آپ نہیں ہیں، ارے ذرا سا یوں ہو جائے وہ جھٹکے اور اس کا کلیجہ پھٹنا اور جو کچھ اس کے کلیجے میں سینے میں ہے وہ نکال کے باہر پھینک دینا وہ تو الگ بات ہے، خدا نہ کرے ذرا سا یوں ہو جائے بس، آگن والے کی بلڈنگ سے لوگ کود پہنچتے ہیں، بوفلا کے ایسے بھاگتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، زلزلوں کی رپورٹیں آپ پڑھیے، زلزلے سے اس کا نقصان نہیں ہوتا جتنا گھبرا کے بھاگنے اور کودنے اور اس سے ہو جاتا ہے، ذرا جتنا کھایا اور بھاگے اور پریشان ہوئے مصیبت، رونا اور پیٹنا اور ہنگامہ اور قیامت، تو ایسا زبردست زلزلہ آئے کہ زمین کا کلیجہ پھٹ جائے اور جو کچھ سینے میں اس کے ہو وہ نکال کے باہر اگل دے اور پھینک دے، تو انسان صاحب اپنے آرام سے بیٹھے پوچھ رہے تجھے کیا ہو گیا، یہ انسان ہم نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں، ہم تو اس وقت منو مٹی کے نیچے کہیں دبے پڑے ہوں گے مرے ہوئے، ہم زندہ سلامت خیریت سے ہوں گے نہیں جو پوچھے، تو خالی اسی بات نہیں ہے، وہ انسان کوئی بڑا زبردست اور بلند بات ہے. اس لیے کہ جب وہ زمین سے پوچھے گا کہ کیا ہوا, تو یہ نہیں ہے کہ پوچھ کے رہ جائے زمین کچھ نہ بولے, نہیں, زمین کو اپنی رپورٹ دینا پڑے گی. یوم دن حدث و اخبار رہا, وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. ہاں یہ نہیں خالی. جب انسان نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا, کیا کر رہی ہے, وہ جلدی سے اپنی رپورٹ دینے لگی. ساری زمین پر جو انسانوں کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, اچھی بری نیک بد ظلم عدل, زمین کا چپا چپا گواہی دے گا. اب میں یہی جگہ ہے, یہاں مدتوں سے نمازیں ہو رہی ہیں, تو یہ زمین بتائے گی نا کہ یہاں فلا 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 نے مجھ پر نماز پڑھی, کسی زمین پر بے گناہوں کو قتل کیا گیا. جو زمین بتائے گی نا یہاں فلا 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 بے گناہ کا خون بہایا گیا, کسی زمین پر کسی نے کسی کمزور کو سہارا دے کے تھوڑی دور پہنچایا, تو زمین بتائے گی فلا آدمی نے فلا کمزور آدمی کا بازو تھام کے یہاں سے گزارا تھا. کسی زمین پر کسی مظلوم کو کسی نے تماشے مارے, تو زمین بتائے گی کہ یہاں فلا مظلوم کو فلا شخص نے تماشے مارے. زمین رپورٹ دے گی. یا میں تحدث اخبارها خبر, جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی, اور یہ اپنی طرف سے نہیں, بیان رب کا و حال کا, اس لیے کہ تیرے پروردگار کو اس کو وحی کی ہوگی. جب انسان نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, تو زمین جلدی جلدی اپنی رپورٹ دینے لگی, جلدی جلدی اپنی خبریں بیان کرنے لگی, اور یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کرنے لگی, بلکہ پروردگار کا آدر آیا, وہی آئی کہ انسان کچھ نہ ہے, بھولتی نہیں, جلدی سے رپورٹ دے. یہ تو کوئی بہت بڑا انسان معلوم ہوتا ہے, یہ تو کوئی بہت ہی بڑا انسان معلوم ہوتا ہے کہ جس کو زمین اپنی پوری رپورٹ دے رہی ہے زلزلہ مشہر کے بعد. اچھا صاحب, معاملہ قرآن کا ہے, ہم اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتے نہیں. قرآن شریف میں میرا خیال ہے کہ گنجائش نہیں ہے. قرآن میں تاریخ میں آپ کہیے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اختیار ہے, لیکن قرآن میں آپ کہیں میرا خیال یہ ہے کہ نہیں, آپ کون, آپ کا خیال کیا. ہمارے یہاں قرآن میں بولنا حرام ہے, جو معصوم نے کہا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تفسیر گروائے ہمارے یہاں منع ہے. تو اب یہ انسان کون صاحب ہے ہمیں تو نہیں معلوم, ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن تفسیر اہل بیت سے ہم نے پوچھا کہ انسان سے کون صاحب مراد ہے, تو تفسیر میں ہم نے یہ لکھا پایا کہ انسان سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. انسان سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں, کہ جو روز قیامت کا ذرا محشر جب آئے گا تو زمین سے سوال کریں گے, اور جب سوال کریں گے تو زمین انہیں اپنی پوری رپورٹ دے گی. زمین پوری رپورٹ دے گی, اس لیے کہ اللہ نے اسے آرڈر کیا ہوگا کہ ان کو رپورٹ دے. اب سمجھے آپ ابو تراب کا کیا مطلب ہے, سلامات بر رحم مدوا تو علی دان گرانی وہ رسول ہیں. اب خلاصے کی بات سنیے اس ساری گفتگو کے بعد کہ میں آپ کو کیا سنانا چاہتا ہوں, اور اس ساری گفتگو کا نتیجہ کیا ہے. اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے محمد و آل محمد علیہ السلام کو دو وجود دیے. دیکھیے اس پر گھبرانا چاہیے گا, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سے بن گئے ہیں, اللہ نے دیے ہیں. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, اللہ نے ان کو دو وجود دیے ہیں. ایک ان کا وجود ظاہری ہے جو اتنے دنوں ہمارے درمیان رہے جتنے دنوں آپ تاریخ میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی عمر مبارک لونر کیلنڈر کے حساب سے یعنی چاند والے کیلنڈر کے حساب سے 63 برس تھی. مولا علی کی عمر مبارک اسی حساب سے 63 برس تھی. امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک اسی کیلنڈر کے حساب سے 46 سال تھی. امام حسین کی عمر مبارک اسی کیلنڈر کے حساب سے 57 سال تھی وقت شہادت مثلاً. تو ایک تو یہ عمر ظاہری ہے جس میں اللہ نے ہم پر کرم کیا, ہماری عزت افزائی کی, ہم کو شرف دیا کہ اس نور کو ہمارے درمیان پیکر بشری میں بھیجا. اس نور کو ہمارے درمیان انسانی پیکر میں بھیجا تاکہ ہم بھی زیارت کر سکیں, ہم بھی مسافرہ کر سکیں, ہم بھی ہاتھ چوم سکیں, ہم بھی پیچھے نماز پڑھ سکیں, ہم بھی جا کے پہلو بیٹھ سکیں. یہ اللہ نے ہماری عزت بڑھائی. میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سو کی زبان اردو نہیں ہے, مگر پھر بھی ایک شعر مجھے ایک شاعر کا بہت پسند ہے, وہ میں آپ کو اردو زبان میں شعر ہے سنا دوں. وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا, اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا, آدم خاکی سے مراد مٹی سے بنا ہوا انسان, اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا, مصطفیٰ پہ کرے انسان میں نمایاں ہو جائے. یعنی انسانوں جیسے جسم میں وہ نور اول جس کا نام مصطفیٰ ہو, وہ ہمارے جیسے جسم و ہماری جیسی شکل و صورت میں ہمارے درمیان آ جائے. تو عزیزان گرامی یہ ایک وجود ان کا ظاہری ہے اور ایک وجود ان کا نوری. نوری وجود ان کا خلقت کائنات کے پہلے سے ہے اور فنا کائنات کے بعد تک رہے گا. دیکھیے گھبرا کے یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اکبر صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ قدیم تھے. قدیم نہیں, حد بندی کر رہا ہوں, خلقت کائنات کے پہلے سے ہے. میں اگر یہ کہوں کہ اس مسجد کے بننے سے پہلے سے تھے بولا صاحب تو قدیم نہیں ہو گیا, وہ قدیم اس کا مطلب قدیم نہیں ہے. یہ مسجد بنی ہے اس کے پہلے سے ہے. یہ جملہ میرا خبر دیجیے کہ ایک وجود ان کا وہ ہے جو خلقت کائنات کے پہلے سے ہے, ہمیشہ سے نہیں, اللہ نے خلق کیا ہمیں, مگر اس دنیا بنانے سے پہلے انہیں بنایا. اور فنائے کائنات کے بعد تک رہے گا. یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وہ تو عزیزان گرامی وہ نورانی حیثیت سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا گواہ بھی ہیں, وہ نورانی حیثیت سے امت وسط پر قیامت تک گواہ ہیں, وہ نورانی حیثیت سے علی نے نورانی حیثیت سے پیغمبروں کی مدد کی ہے, نوح کی کشتی کو سہارا دیا ہے, ابراہیم کو آگ میں جاتے وقت تسلی دی ہے, موسیٰ کو دریا سے گزرتے وقت موجود تھے علی, انبیاء کو کی مدد کی ہے, اور اسی نورانی حیثیت سے اسی نور کا ایک ٹکڑا فاطمہ بھی تھی. یہ لوگ کہتے ہیں سیدہ, ارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فاطمہ مجلس میں آتی ہیں, جناب ہزار جگہ مجلس ہو کہاں جائیں گی؟ ارے دماغ کا علاج کیجیے, علاج کیجیے. یہ نور کی بیٹی ہے, نور کی شریک حیات ہے, خود نور ہے. جس حیثیت سے محمد انبیاء کا گواہ ہیں, جس حیثیت سے علی انبیاء کے مددگار ہیں, اسی حیثیت سے فاطمہ نورانی حیثیت سے مجلسوں میں شرکت کرتی ہیں. وہ نورانی منزل ہے, وہ مادی منزل نہیں ہے. آپ مادی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں مادی وقت واحد میں مختلف جگہوں پر نہیں ہو سکتا, وہ مادی حیثیت ہے, مادی حیثیت سے نہیں, وہ نورانی اور روحانی حیثیت سے. بعضوں کل بیان آگے بڑھے گا. سفی عذاب اچھی ہے اور آج محرم کی ساتویں رات آ گئی ہے. اب آج کی رات سے یعنی یہ کہ عنوان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ عزیزوں آج سے ہم مسائل بھی ایک مخصوص عنوان سے پڑھتے ہیں, اور آج سیدہ کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دیتے ہیں. کل سے جب پانی کیجیے گا تو حسین کی پیاس کی ضروریات کر لیجیے گا. ہمارا رواج ہے کہ ساتویں محرم ساتویں شب سے لے کے ساتویں کو دن بھر ہم یاد مناتے ہیں. اس کی یاد اس 13 برس کے کمسن شہزادے کی یاد, جس سے شب عاشور چچا نے پوچھا تھا کہ یا بنیا کیف الموت عندک, میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو بچے نے کہا تھا یا ہم نے علیوں اہلا میں نسل, یہ چچا آج شہد سے زیادہ میٹھی. سگوارا نے حسین آپ کی فلسفے کو جانتے ہیں, میں کیا کروں, کربلا والوں نے موت کا مزہ بتا بتا کے دشمن کے منہ پر تماچے مارے ہیں کہ یزید ہوش میں آ. حسین کو موت سے ڈراتا, حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے موت کو شہد سے زیادہ میٹھا کہہ رہے ہیں. عزیزوں تاریخ اتنی ہے کہ جب عاشور کا دن آیا شہادت کا بازار گرم ہوا, صبح سے لے کے ظہر تک بلکہ ظہر کے بعد تک اصحاب و انصار قربان ہوتے رہے, اور جب ظہر کے ذرا دیر بعد اصحاب شہید ہو گئے تو اب بنی ہاشم کی باری تھی. سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی قربانی پیش کی. اولاد عقیل کی شہادت کے بعد اولاد جعفر نے اپنی قربانی پیش کی. جناب اون و محمد مقتل میں سرارے اور قیامت کا لحاظ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اور اولاد جعفر کی قربانی کے بعد اولاد علی کی قربانی کی. کبھی علی کا کوئی بیٹا مقتل میں گیا، کبھی حسن کا کوئی لال مقتل میں گیا. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین کا 13 برس کا بھتیجا آج کے اپنے چچا سے اجازت مانگنے لگا. روایت میں قاسم نے جس طرح اجازت مانگی اس طرح کسی نے اجازت نہیں مانگی. قاسم نے بالکل نئے انداز میں اجازت مانگی. روایت میں اپنے چچا کے ہاتھوں کو لے کے چومنا شروع کیا اور اپنا منہ چچا کے ہاتھوں پر ملنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری. روایت میں حسین نے یتیم بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور بہت روئے. حدیث میں کہ حسین کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے. مولا کیا بھائی یاد آ رہا ہے؟ مولا کیا امام حسن کا خیال آ رہا ہے؟ کسی کو شہید رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا جناب قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے. میں نے کتاب میں جو پڑھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. قاسم کو بڑی مشکل سے اجازت دی اور جب قاسم گھوڑے پر بیٹھے میں اس کی وجہ کچھ میں نے نہیں پڑھی نہ مجھے معلوم ہے مگر پڑھتا میں ارتا ہوں. روایت میں قاسم جب گھوڑے پر بیٹھے تو حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بھتیجے کا قریبات چاک کر دیا. مجھے نہیں معلوم غریبان کیوں چاک کیا، شاید اس لیے کہ دادا کے سامنے جانا تو فریادیوں کی صورت میں جانا. ایک دو منٹ مجلس تمام ہے. قاسم جہاد کر رہے تھے اور دشمن دیکھ رہے تھے کہ اس طاقت کا جہاد، کہ لوگ محب حیرت تھے کہ یہ 13 برس کا بچہ کوئی اس طرح لڑ رہا ہے. تاریخ کے اندر جناب قاسم کا رجب بھی لکھا ہے، جو پڑھتے جاتے تھے اور تلوار چلاتے جاتے تھے. کیا تم مجھ کو نہیں جانتے؟ میں قاسم ہوں، حسن کا بیٹا اور علی کا پوتا. تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے چچا سے دشمنوں کا ہٹاتا رہوں گا، دور ہٹاتا رہوں گا دشمن. اور جو سامنے آتا تھا وہ کٹ جاتا تھا. ہر شامی کے 4 بیٹوں کو کھڑے کھڑے قتل کیا اور پھر وہ لعین سامنے آیا تو اس کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد تلوار لے کے دشمنوں کے ہجوم پر ٹوٹ پڑے. حمید کہتا ہے کہ ایک شقی نے کہا کہ یہ لوگ غلط لڑ رہے ہیں، یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا. یہ لوگ غلط لڑ رہے ہیں، یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا. میں جاتا ہوں، اس شقی نے کہا. تو حمید کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ جو اس کو گھیرے میں ہے کیا اس کی جان کے لیے کم ہے جو تو بھی جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بنی ہاشم ہے، ان کو دھوکے سے مارنا چاہیے، سامنے سے ان کو کوئی نہیں مار پائے گا. اور اس کے بعد وہ پیچھے پیچھے کمی گاہ میں لگا اور اس نے خیز کے ایک نیزہ جناب قاسم سے مارا. یہ وہی حملہ تھا جو جنگ احد کے حضرت حمزہ پر ہوا. بھتیجا گھوڑے پر گدگ بگایا، زمین پر گرے، آواز دی یا اللہ. ناظروں یا اللہ، اے چچا، اے چچا، اے چچا. تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی کہ حسین کسی کی میت پر اتنا تیز نہیں گئے جتنا تیز قاسم کی میت پر گئے، مگر جب گئے تو قاسم دنیا سے جا چکے تھے. جا کے منہ پر منہ رکھ دیا، ارے میرے بیٹے قاسم، تیرا چچا آ گیا، مگر اس وقت پہنچا جب تیری مدد نہیں کر سکتا. واہ حسین، جنت سے سیدہ رونے کے لیے آئی ہوگی. واہ